الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم میرے نہایت معزز اور مکرم بزرگوں بھائیوں, گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں جو آیات ہمارے لیے سامنے تھیں اور جن آیات کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اور یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا, اللہ تعالی نے فرشتوں کو خبر دی, فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالی کے اس ارادے کے بارے میں جو اپنی رائے تھی, جو اپنا عرض تھا, جو اپنی ریکویسٹ یا گزارش تھی, وہ انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے رکھی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ, آپ زمین پہ ایسا بندہ بھیج رہے ہیں یا آپ ایسا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خون بھی بہائے گا اور فساد بھی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اے اللہ, ہم آپ کی تسبیح میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور اے اللہ, آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی مقدس ہیں اور آپ ہی معبود ہیں, آپ ہی الہ ہیں. لہذا یہ خلیفہ, یہ بندہ, یہ آدم, یہ انسان, اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کو دو جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب جسے ہماری علماء کی زبان میں الزامی جواب کہتے ہیں, یعنی خاموش کر دینے والا جواب, جس کے بعد اگلا آدمی مزید بات نہ کر سکے یا اسی کی دلیل اسی کے خلاف دلیل بن جائے, اسے الزامی جواب کہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تعالی کی شان, اللہ کی الوہیت اور شہنشاہیت اور اللہ تعالی کی جلال, وہ فرشتے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, فرشتے کچھ نہیں جانتے, فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی کی مرضی اور رضا اور قدر اس میں شامل ہو. یہ تو ہو گیا الزامی جواب. اس کے بعد یہ دنیا کا بھی اصول ہے, ہر ذی عقول کا اصول ہے, کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام میرٹ پہ کیا جائے, جس کا حق ہو اسی کو وہاں پہ لگایا جائے, جو قابل ہو, جو صلاحیتیں رکھتا ہو اور جو اس کام کا بیڑا اور بوجھ اٹھا سکتا ہو تو اسی بندے کو پھر کسی بھی کام میں, کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنا وہ سنجیدہ, ذمہ دار اور ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اتنی ہی اعلیٰ درجے پہ اس کی پوسٹنگ کی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک مخلوق جسے انسان کہا جائے گا, اسے اللہ کا خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے علوم، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے احکام کا وارث بنایا جائے گا. اور اس کے لیے میرٹ کا ہونا، قابلیت اور صلاحیت کا ہونا، یہ بات واضح اور ظاہر کرنی تھی تمام عالم کی خلائق پر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی اور اس کے ساتھ جو دیگر خلائق تھے، پچھلی مجلس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو بھی یہ تمام باتیں بتلائی گئیں، سکھائی گئیں، لیکن فرشتوں نے نہ کبھی کھانا دیکھا نہ کھایا، فرشتوں نے نہ کبھی پتیلا استعمال کیا نہ پتیلا ان کے گھر پہ موجود ہے، فرشتوں کے پاس نہ اس قسم کے انسانی ضروریات کے آلات ہیں اور نہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان میں شہوت ہے، نہ ان میں خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خالصتاً اپنے احکام کی تعبیر بجا لانے کے لیے پیدا فرما دیا ہے. اور اللہ کی شان کے لائق ہے کہ جو مخلوق اللہ کی احکام کو نافذ کرنے کے لیے پیدا کی جائے تو وہ ویل ٹرینڈ ہو، بہترین قسم کی تربیت کے حامل ہو. وہ دنیا میں فورس تیار کی جاتی ہے، پولیس تیار کی جاتی ہے، اور اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ یہ پولیس، یہ فورس ڈسپلن میں بہت آگے ہے، اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، تو اس فورس کی پھر دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے، اس کو مانا بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان میں پہلے سے یہ صلاحیتیں موجود اور یہ ٹریننگ موجود کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی بجا آوری کیسے کرنی ہے، اور اس ٹریننگ اور ڈسپلن کے تقاضے یہ تھے کہ ان قسم کے تمام آزار ان کو نہ دیے جائیں. اور انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جہتیں رکھی، اس کو با اختیار بنایا، چاہے کھانا کھائے، چاہے سوئے، چاہے عبادت کرے، چاہے قتل و قتال کرے، چاہے تو زکات دے، چاہے تو صدقہ دے، چاہے تو ڈاکہ ڈالے. اس میں خیر اور شر دونوں پہلو موجود تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ تعلیم قبول کرتا ہے، وہ علم قبول کرتا ہے، وہ شریعت قبول کرتا ہے، اور اپنے رب سے اس کے دل کی محبت ہوتی ہے. ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان قرآن کا درس سنتا ہے، ایک مسلمان کسی دینی ادارے میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله الف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا. قرآن شریف میں ہے، اے پیغمبر، اس روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا آپ خرچ کر دیں، تب بھی ان کے دلوں میں ایسا جذبہ اور ایسی محبت نہیں آ سکتی. ولكن الله الف بينهم، اللہ تعالی نے یہ جذبہ اور محبت اور ایمان ڈالی. لہذا ضروری تھا کہ خلیفہ کی صلاحیتیں ظاہر کی جائیں. یہ جو مخلوق جس کے خلیفہ بننے پہ فرشتوں کو اشکال تھا، اعتراض تھا، فرشتوں کو ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں، اور پوری دنیا اور پوری مخلوق، پورے عالم کی مخلوق کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا فیصلہ بالکل درست اور صحیح اور اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرشتوں کو بتائیے جو آپ کو تعلیم دی گئی، جو آپ کو سکھایا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. فرشتوں نے اپنی اشکال اور سوال کو بے ادبی سمجھتے ہوئے، اپنی خطا کا اعتراف کر کے اللہ تعالی کی تسبیح، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شان میں ذکر شروع کر دیا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. حضرت آدم سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنے امتحان کا جواب دیجئے، آپ کو جو تعلیم دی گئی، آپ کو جو سکھایا گیا، اب بتائیے کیا سیکھا آپ نے، کیا یاد رکھا آپ نے؟ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اور جب حضرت آدم نے وہ تمام تفاصیل جوں کی توں سنا دی اور اپنی علمی امتحان میں فلائنگ مارکس سے 100% نمبرات سے پاس ہو گئے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت میں کچھ اہم باتیں رہ گئی تھیں، اس لیے میں نے پیچھے سے یہ تمام تمہید آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہماری جو امت ہے اس میں کئی فرقے پیدا ہوئے جنہیں عام طور پہ اہلیان بدعت کہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، جو بدعات کا پرچار کرتے ہیں، جو شریعت بنا کے ایسی پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں شریعت نہیں ہوتی، انہیں اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ان میں یہ ایک عقیدہ یا ایک یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے تو اس کو بھی علم غیب کی خبر ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ الا من ارتضى من رسول، اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں علم غیب جانتا ہوں اور میں جس سے راضی ہو جاؤں تو اس کے غیب کی خبریں پہنچا دیتا ہوں۔ غیب نہیں جانتے، فلا بندہ منافق ہے، یہ غیب کی خبر ہے، فرشتے آتے تھے اور وہ غیب کی خبر پہنچاتے تھے۔ فلاں جگہ سے اسلام کے خلاف قافلہ نکل چکا ہے اور ان کی نیت اور ان کے کام یہ ہیں، یہ غیب کی خبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ دیکھنے میں بہترین مسجد بنائی گئی اور اس میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، کفرا وتفریقا بین المؤمنین، اس کا اصل مقصد کفر ہے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا اس کا مقصد ہے۔ یہ غیب کی اخبار ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و مرسلین کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك، اس طرح کی آیات ہیں کہ حضرت آپ یہ نہیں جانتے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ شریعت، یہ ہمارا حسین دین اور اسلام، یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان اور کتاب قرآن یہ کیا چیز ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کتاب کو مشعل راہ بنا دیا ہے، روشنی بنا دیا ہے۔ نہدی بھی من نشا من عبادنا، اور ہم اس کتاب سے، اس دین سے، اس پیغمبر سے، اس شریعت سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کے سرچشمے دے دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے بہت محنت فرمائی ہے، اور ترجمان اہل سنت امام العصر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، مربی اور شیخ بھی تھے، اور ترجمان اہل سنت کا لقب انہوں نے پایا، اتنے عظیم عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ازالۃ الریب عن مسئلۃ علم الغیب، شک کو دور کیا جائے مسئلہ علم غیب سے۔ اسی طرح ہمارے دیوبند کے بہت بڑے عالم اور مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے بوارق الغیب کے نام سے، جس میں انہوں نے یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ غیب کا جاننا اور غیب کا علم ہونا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ مسئلہ بیان کر دوں کہ خلاصۃ الفتاوی میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نکاح میں یہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول میرے نکاح کے گواہ ہیں، آگے لکھا ہے کہ یہ بندہ ایمان کے دائرے سے خارج اور کافر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہر جگہ حاضر ناظر، ہر چیز سے باخبر اور ہر چیز پہ علیم اور بصیر ہونے کی ہے، رسول کی یہ صفت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کئی مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، جو آپ کا علم تھا، وہ حقیقت میں ویسا نہیں تھا۔ آپ نے جا کے نماز پڑھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ۔ اے پیغمبر، آج کے بعد ایسے کسی آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا ہے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق تھا اور اس کے اعمال درست نہیں تھے، اس کا ایمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، شرعی دلائل کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو عمل فرمایا، بعد میں اس کی تردید آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، آپ نے شریعت بڑھانی ہے، آپ نے لوگوں کو ایمان سکھانا ہے۔ لو امرت ازواجک ایتخذ الحجاب، کاش کہ آپ اپنی گھر والوں کو حکم دے دیتے کہ وہ پردہ کر لیا کریں، وہ حجاب کر لیا کریں۔ آیات نازل ہو گئیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب آج کے بعد تم اپنی امہات سے، اپنی ماؤں سے، پیغمبر کی بیویوں سے ملاقات کرو، کوئی بات کرو، سوال جواب کرو، تو پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے۔ موافقات عمر علماء کرام نے جمع فرمائی ہیں، 20 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، قرآن کریم نے اسی رائے کی تائید فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے بارے میں وحی نازل فرمائی ہے۔ تو بہرحال روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور اگر کوئی تفسیر کا دعویٰ کرتا ہو یا تفسیر پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو اور وہ روح المعانی سے بے خبر ہو، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ کبھی بھی مفسر نہیں بن سکتا اور نہ تفسیر سمجھ سکتا ہے، اور وہ ایک عام کتاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی مشکل آتی ہے، اتنی زیادہ تفصیلی کتاب ہے، اہم کتاب ہے۔ اور اس میں علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ مسئلہ آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ہوگا۔ فرمایا ہے کہ اگر انبیاء یہ کہہ دیں کہ ہم علم غیب جانتے ہیں تو یہ الوہیت میں شرکت ہو جائے گی، العیاذ باللہ۔ الوہیت کا مطلب الہ، الوہیت کا مطلب معبود، الوہیت کا مطلب رب، اللہ۔ اور غیب کا جاننا یہ لازم ملزوم ہے الوہیت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جو بندے کا ظاہر بھی جانتی ہے اور بندے کا باطن بھی جانتی ہے۔ اللہ تعالی وہی ذات ہے جو نیت کے احوال جانتی ہے۔ اللہ تعالی وہی ذات ہے جو کوئی خیر کا کام کرے تو اس کی نیت، اور بد کا کام کر رہا ہو بظاہر نیت بہتر ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ اگر اس کے شریک کوئی اور آ جائے اور ایک اور ایسی مخلوق آ جائے جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہو، تو میرے محترم بھائیو، آپ خود بتائیے، اللہ کی الوہیت، یکتائی، واحد ہونا، صمد ہونا، اکیلے ہونا، کسی کا کوئی شریک نہ ہونا، یہ مسئلہ کیسے باقی رہے گا پھر؟ لہذا انبیاء کرام وہ بارہا یہ اعلان کر فرما چکے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ ولو کنت عالم الغیب، اے پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے، اگر میں غیب جانتا، لست اکثرت من الخیر، تو چاروں طرف میرے اچھائی ہی اچھائی ہوتی، خیر ہی خیر ہوتی۔ وما مسنی سوء، اور کبھی مجھے برائی چھو بھی نہ سکتی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، وہ تکالیف عام انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نحن نواشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہمارے امتحان سب سے سخت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے دین میں درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ استقامت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر استقامت ایک بندہ اپنا لے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اے پیغمبر، آپ بھی استقامت کے ساتھ قائم رہیے گا، اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے امتی، آپ کے مسلمان، ان کو بھی استقامت کا درس دیجئے۔ ولا تطغوا، اور ڈگمگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ استقامت، یہ ایک امتحان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بزرگی، آپ کے بڑائی اور آپ کی صلاحیتیں، آپ کے اندر موجود تمام قسم کی خواص فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما دی، تو اب ضروری ہے کہ جو امتحان میں کامیاب ہوا اس کا اکرام کیا جائے، اور جو امتحان میں ناکام ہوا اس کو تنبیہ کر دی جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ وہ سجدہ ہے، یہ وہ انعام اور اکرام ہے جو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کیا جا رہا ہے۔ اور فرشتوں سے چونکہ اشکال میں کچھ خطا ہوئی تھی، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ اب جھک جاؤ اس کے سامنے، تاکہ تمہارا دل و دماغ، تمہارے درمیان موجود وہ اشکالات، وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل حقیقت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی علم کے اصول اور علم کے جو سرچشمے ہیں اسی سے واقف ہیں۔ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سنا ہے۔ بہرحال فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے سجدے کا، یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے اور سجدے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، علماء کرام نے اس میں بہت تفاصیل فرمائی ہیں۔ مختصراً یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں۔ امام رازی فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور اسی طرح بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات دیے تھے علوم میں۔ انہوں نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ امت اور چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سجدے جو فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، یا وہ سجدہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے والد اور والدین نے آ کے کیا ہے، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جب وہ حضرت تشریف لے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، تمام کے تمام فیملی ساتھ ہے، قَالَ يَا أَبَتِ، حضرت یوسف نے فرمایا ہے ابا جان، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو اب سچا بنا دیا ہے۔ یہ سجدے، یہ کون سے سجدے ہیں؟ امام رازی فرماتے ہیں پوری امت اور ائمہ متفق ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم کے سجدے ہیں، عبادت کے سجدے نہیں ہیں۔ تعظیم کے سجدے کی کیا کیفیت تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، علماء کرام نے دو توجیحات پیش فرمائی ہیں۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ جیسے کسی کے سامنے اکرام میں جھکا جاتا ہے، جیسے کسی کو سلام کیا جاتا ہے، کسی سے گلے معانقہ کیا جاتا ہے، اور کسی کے آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، پرانی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ بندہ دوسرے کے سامنے جھک جائے۔ اور دوسری یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کعبہ کے جگہ پر آئے، مقام قرار دیا۔ حدیث شریف آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تشریف لائے کعبہ کے طواف کے لیے، اور آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا، اور آپ نے کعبہ مشرفہ کی تعریفیں فرمائی، ما احسنک، کیا خوبصورت گھر ہے، ما اعظمک، کیا بہترین گھر ہے، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کا۔ لیکن آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، ایک مسلمان کا خون اس کے اوپر بھاری ہے۔ تو ایسی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ اس لیے تو علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کعبے کی طرف چڑھائی کی یا کعبے کی طرف حملہ کیا، العیاذ باللہ، اس کو نقصان پہنچایا، تو اس کی سزائے وہ امت مسلمہ طے کرے گی اور اپنا دفاع کرے گی۔ لیکن کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس میں فوراً شریعت کا حکم نافذ ہوگا کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لہذا اگر یہ سجدہ کیا جا رہا ہے تو یہ سجدہ انبیاء کی طرف سے ہے، فرشتوں کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم عدولی کی صورت میں ایک مخلوق ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو, فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس یہ وہ رئیس و شیاطین, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا لیکن اپنی صلاحیتوں اور عبادات کی وجہ سے ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا تھا. اور اس کو طاؤس الملائکہ بھی کہا جاتا تھا. حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ طاؤس الملائکہ یعنی ملائکوں کا مور, اتنا خوبصورت حسین جمیل اور اعلی مقام والا. اور اسی طرح بعض مقامات پہ لکھا گیا ہے کہ معلم الملائکہ فرشتوں کو سبق پڑھاتے تھے, فرشتوں کے استاذ تھا یہ. لیکن اس نے ایک موقع پہ دعا کی فرشتوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کی, یعنی مغفرت کی طلب, اللہ تعالی کی طرف سے فضل رحمت کرم کی طلب. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں, میں تو بہت بڑی چیز ہوں اور میں تو بس زبردست ہوں, ہاں ان کو ضرورت ہے خیر کی, ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرما چکے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس نے اپنے لیے دعا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کامیاب فرما دیا اور یہ ناکام ہو چکا ہے. یہاں سے وہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, استغفر اللہ ربی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس جیسے کلمات جو انبیاء اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے. وہ کلمات بہت بابرکت کلمات ہیں. جب بھی آپ دعا کریں اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اسلاف کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پھر پوری امت مسلمہ کے لیے, اللہ تعالیٰ دعا کے اندر خوب اثر ڈالیں گے. کہتے ہیں کہ جو غیر موجودگی میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے, سامنے موجود ہیں وہ تو دعا ہو رہی ہے لیکن جب موجود نہ ہو اور اے اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دے, اے اللہ اس کو توفیق دے دے, اے اللہ اس کو ہدایت دے دے, یہ دعا کا وہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ پھر قبولیت شامل فرما دیتے ہیں. فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا, سب سجدہ ریز ہوئے, ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا, استکبرا, اور اس نے تکبر کیا. کیسے؟ کہنے لگا کہ اسجد لمن خلقت طینا, اے اللہ آپ نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں ناری نوری مخلوق ہوں تو میں مٹی کو کیسے سجدہ کر لوں. میرے محترم بھائیوں, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کرام کی بشریت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اور آپ کی طرح عام بندے تھے تو پھر وہ نبی کیسے تھے. یہی وسوسہ ابلیس کو لے ڈوبا ہے, اس وسوسے سے دور رہنا ہوگا. ابلیس نے یہی کہا کہ میں جس کو سجدہ کروں وہ کوئی خاص مخلوق ہونی چاہیے اور میری سمجھ میں وہ بات آ جائے تب میں جا کے سجدہ کروں گا, نہیں سجدہ کیا راندہ درگاہ ہوا ہے. اور فرشتوں نے جب دیکھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کر رہا, اللہ کے حکم عدولی کر رہا ہے, اور تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے. علماء کرام فرماتے ہیں ہر رکعت میں انسان کو دو دفعہ سجدے کا جو حکم دیا گیا ہے, یہ وہ دو سجدے ہیں جو حضرت آدم کی شان میں اللہ کے حضور کیے گئے ہیں, اور حقیقت میں یہ سجدے اللہ کو تھے. اور نماز میں اگر ایک سجدہ کسی کا رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی, الا یہ کہ وہ سجدہ صلبیہ کر لے. فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا نماز میں ایک سجدہ رہ جائے اور وہ نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کے ایک سجدہ کر لے, پھر دوبارہ التحیات پڑھ کے سجدہ صحف کر لے, اس کی نماز مکمل ہو گئی, اسے سجدہ صلبیہ کہتے ہیں. اور یہی فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات کے اندر وہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بعض جگہ لوگ دعا میں سجدے میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں یا دعا کرتے کرتے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ تمام حالات کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی ناجائز قرار دیا ہے, اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ یہ عمل ہوتا ہے وہاں کم علمی ہے, ان کو معلوم نہیں ہے. اگر ان کو اطلاع کر دی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سجدے کی حالت میں جو تسبیحات آئی ہیں، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس وہی پڑھنی جائے گی. اور اس کے علاوہ عام دعائیں جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، یا ہم عربی میں ہی کیوں نہ کرتے ہوں لیکن وہ عام حالات کی دعائیں ہوں، سجدے میں اسے منع فرمائے. اور غیر اللہ کے سامنے کسی اور کا جھک جانا، یہ ہماری شریعت مطہرہ میں منسوخ ہو چکا ہے. یہ ہے اہم ترین مسئلہ. جیسے آپ نے دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، درگاہوں پہ، ہمارے خان صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اور جاتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا کہ وہ گر گئے سجدے میں. یہ سجدہ شریعت اسلام میں جائز نہیں. کیوں؟ دلیل حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کروں. کیا شوہر سے محترم کوئی ہوتا ہے گھر میں؟ کیا دین اسلام میں شوہر سے زیادہ مقامات عورت کے مقابلے میں کسی کو دیے گئے؟ کسی کو نہیں. لیکن سجدے کی اجازت نہیں دی گئی، شوہر کا مقام بیان کیا گیا ہے. شاید سجدے کی اجازت ہوتی تو پیغمبر خود کہہ رہے، میں عورتوں سے کہہ دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیا کریں، لیکن نہیں. لہذا پتہ چلا، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، ان سب میں یہ بات موجود ہے، اور ہماری شریعت میں ایک مسلم مسئلہ ہے کہ سجدہ تعظیم جو ہم سے پہلے اگر جائز تھا تو ہماری شریعت میں اب وہ منسوخ ہو چکا ہے. مجدد الف ثانی کو جب جہانگیر نے یاد کیا اور کہا کہ آپ اکبر بادشاہ کے نورتن نہیں مانتے، آپ ہمارے والد کے دین کو نہیں مانتے، ان کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے مجدد اور بہت بڑے عالم، اور مغل سلطنت کا جو دربار تھا اس میں داخل اس طرح ہوتے تھے کہ جھکنا پڑتا تھا، اور وہ جھکنا وہ سجدہ ہی مانا جاتا تھا. فیضی نے اور نورتن نے اکبر بادشاہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ آپ کو سجدہ کرنا جائز. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے پہلے وہاں اپنے پیر داخل کیے تاکہ بادشاہ کے سامنے جھکنے کی صورت بالکل ہلکی سی بھی موجود نہ ہو. بادشاہ جب ناراض ہوا، غصہ کیا، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے وہ مشہور شعر، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. یہ شعر بڑا زبردست شعر ہے، اور مسلمان کے لیے توحید کا سامان ہے کہ یہ سر ایک ذات کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے یہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. اگر جھک گیا تو پھر یہ وہ موحد نہیں رہا، مسلمان اور توحید کا حامل نہیں رہا. شرک کیا ہے؟ شرک یا شرکو، شرک یا شرکو، شریک کرنا، اور ایک سے جب دو ہو جائے تو شریک ہو گئے. لہذا یہ مسئلہ بہت اہم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس کے بارے میں آتا ہے، عزازیل بھی اس کا نام تھا، اور بعد میں اس کو ابلیس مایوس ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے. یہ جو لوگ نام رکھتے ہیں اویس، یہ اویس کسی صحابی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تابعی میں آتا ہے. لہذا، اور یہ ہے بھی آس سے، آس آئیسا کہتے ہیں مایوس ہونے کو. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو علمی آدمی ہوتا تھا، مسئلہ سمجھتا تھا، اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نام درست نہیں ہے، اپنا نام ٹھیک کر لیجئے. لہذا احتیاط کی ضرورت ہے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کرنے لگا. دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے سے اس کو روک رہی ہیں، ایک تو انکار ہے اور دوسرا تکبر ہے. آج بھی ایسے دو فرقے موجود ہیں کہ جو دو طریقے سے شریعت مطہرہ پہ حملہ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اہلیان بدعت کہلاتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، یا ہم اللہ کے احکام کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور دوسرا وہ فرقہ جو تکبر کرتا ہے کہ ہم بڑے زبردست ہیں، ہم صرف محدثین کو مانتے ہیں اور صرف حدیث کی کتاب مانتے اور کوئی کتاب نہیں مانتے. واستکبر، تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو برسر اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے اچھے ہیں. آپ خود جو ہے بڑے بڑے فقہا کو برا بھلا اور گالیاں، اور پہلے میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ فقہ کی کتاب پہ پیشاب کی باتیں آپ حضرات نے لکھ دی ہیں تو کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ کون سی وہ خاصیت ہے جو آپ میں ہے اور ہم میں نہیں ہے؟ تکبر کی کوئی ضرورت نہیں. استکبرا, اس نے تکبر کیا. ابا واستکبرا وکان من الکافرین, اور وہ ہو گیا زیادتی کرنے والوں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نے محتاط رہنا ہے اور آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, یہ آپ کا دشمن ہے اور اس سے محفوظ رہنا ہے. لیکن جو اللہ کو منظور تھا, جو مشیت خداوندی میں تھا, وہ یہی تھا کہ انسان کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا. تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم ذا السلطان العظيم وذا المن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات, عافنا من انفس الجن وعيون الانس. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا, وارزقنا حكومه صالحه عادله التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مكتك وغضبك. آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں تمام کتابیں اپنی تکمیل کو پہنچ گئیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہاں پہ قال اللہ قال الرسول کا یہ سلسلہ جاری و ساری فرمائیں. طلباء کرام, اساتذہ کرام, تمام مدرسے کی انتظامیہ, یہاں تک کہ ایک ایک فرد, روٹی پکانے والا, جھاڑو لگانے والا, وہ سب اس کام میں شریک ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی, جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی, ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے, حضرت کی مغفرت فرمائے, حضرت کو تمام انبیاء صلحاء شہداء اور صدیقین کی معیت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اے اللہ ہمیں بھی آخرت میں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے ایمان اور عمل کے ساتھ ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرمائے, فاسدین سے, دشمنوں سے, حاسدین سے, سازشیوں سے حفاظت فرمائے. ملک کے مختلف حصوں میں جو ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں کو بے سکون کیا جا رہا ہے, بے امن کیا جا رہا ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سازشیوں کی سازشیں ناکام بنا دیں. اور مودی اور اس کے اعلی کاروں کو, جسے آج تک اللہ نے ہر چیز میں ذلیل و خوار فرمایا ہے, اللہ آپ ہی ہماری طرف سے کافی ہو جائیں اور ہمارے لیے خاص فتح اور نصرت کا انتظام فرما دیں. اے اللہ مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو بہت مشکلات میں ہیں یا کسی بوجھ میں ہیں, رزق کی تنگی میں ہیں, قرضے میں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے, عمل نصیب فرمائے, قبولیت نصیب فرمائے. آنے والے ایام میں انشاءاللہ بخاری شریف کا ختم پیر کے دن بہت بڑی مجلس اور عظیم مجلس ہوتی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت پائے, تکمیل تک پہنچائے. آنے جانے والے مہمانان گرامی, ہمارے متعلقین, محبت والے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حافظ اور ناصر ہو, خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اور اس کے سلسلے میں جتنے بھی مراحل ہیں, انتظامات ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اپنے غیب سے مدد اور نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.